إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب مدظ الوم العلی، ان کی طبیعت بہت عرصے سے ناساز ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اور ان کو چلنے پھرنے میں اس وقت تکلیف ہے، بعض رگوں میں ان کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت و سلامتی کے ساتھ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں دعوت و ارشاد کا کام شروع کیا، دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو وہ قوم جو آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، جس نے آپ کو صداقت اور امانت کا لقب عطا کیا تھا، اسی لوگوں نے مخالفت میں آ کر آپ کو ساحر اور کاہن اور شاعر کے لقب دینا شروع کر دیا، مخالفت پر اتر آئی، اور وحدہ لا شریک کی عبادت سے انکار کر کے اپنے بتوں کی عبادت پر جمنے کا عزم ظاہر کرتی رہی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوتے بھی رہے، اور جو داخل ہو رہے تھے ویسے ویسے کفار کو تکلیف اور اذیت زیادہ ہو رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنا غصہ، اپنا تکلیف کا اظہار مسلمانوں پہ کرتے تھے، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا، ان کو ایزا پہنچانا، ان کو تکلیفیں دینا، ان کی راستے میں رکاوٹ بننا، یہ سارے کام انہوں نے شروع کیے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا ویسے ویسے کفار کی طرف سے ایذا تکلیف اور مصیبت پہنچانے کا جو طریقہ کار تھا اور جو موقع تھا اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ تم اس وقت میں صرف صبر سے کام لو گے, کسی تکلیف کو کسی اذیت کا جواب نہیں دو گے. یہ معنی نہیں تھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بالکل ہی بے بس تھے اور کمزور تھے اور جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھے. ایسا نہیں ہے, بعض کمزور مسلمان بھی تھے لیکن بعض حضرات جو تھے جو عرب کے سرداران میں سے تھے جو اسلام لائے تھے وہ کوئی کمزور نہیں تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے اندر جواب دینے کی طاقت نہ ہو, لیکن باری تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ مکی زندگی میں تمہیں صرف صبر سے کام لینا ہے, تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا, تمہیں تلوار نہیں اٹھانی, تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا, تمہیں صرف صبر سے کام لینا. اس حکم کی تابعداری میں مسلمان جو ہے صرف اذیتیں سہتے رہتے تھے. جب کئی سال اس اذیت سہنے میں گزر گئے تو باری تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر اجازت ملی کہ اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے تو ہجرت کر سکتا ہے. تو مسلمانوں نے بنیادی طور پر تین ہجرتیں کی. دو ہجرتیں ملک حبشہ کی طرف تھی, پہلی ہجرت میں تو بہت تھوڑے سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کی, دوسری ہجرت میں تقریباً 80 سے اوپر افراد مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی, اور اس کے بعد 13 سال گزرنے کے بعد 14ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر مدینہ منورہ کی ہجرت لازمی اور فرض قرار دی. چنانچہ مسلمانوں نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف. یہ جو ہجرت کی اجازت دی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب اور سبق آموز انداز میں بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز جو فرمائی کہ قل یا عباد الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے. تو یہ سبق دیا کہ سب سے اولین درجے کی جو چیز ہے انسان جہاں بھی ہو وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر انسان کی کامیابی کسی صورت نہیں, اور ایمان ہی وہ کنجی ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے, ایمان ہی وہ چابی ہے جس کے ذریعے سے جنت میں داخلہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب کو داخل کروائیں گے تو آخر میں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان کا ذرہ ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز فرمائی کہ ان میرے ان بندوں سے فرمائیے جو ایمان لے آئے ہیں, جو صاحب ایمان ہیں. پہلی چیز کیا فرمائی ایمان لانے کے بعد, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, اپنے رب سے اپنے پروردگار سے اپنے خدا سے اللہ تعالی سے تقوی اختیار کرو. یعنی تم کسی بھی جگہ ہو, کسی کافر ملک میں ہو مسلمان ملک میں ہو, اکیلے میں ہو تنہائی میں ہو, تمہارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے, طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کا کیا معنی؟ تقوی اختیار کرنے کا آسان الفاظ میں معنی یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ باری تعالیٰ میرے اس وقت میں مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں, میرا دین مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. انسان کی دو ہی حالتیں, یا تو اس کو کوئی کام کرنا ہوگا یا کسی کام سے بچنا ہوگا, ان دو حالتوں کے علاوہ کوئی تیسری حالت نہیں ہے. صبح اٹھنا ہے تو باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے, نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنی ہوگی, دل نہیں چاہ رہا تو اس دل کو آمادہ کر کے نماز کے لیے جانا ہوگا. آدمی دوستوں میں محفل میں بیٹھا ہوا ہے, زبان غیبت کرنے کو بے چین ہے, تو اپنے آپ کو روکنا ہوگا کہ اس وقت باری تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ غیبت نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ بدتر چیز ہے. انسان جو ہے تجارت کر رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ میں غلط بیانی کر کے, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر اپنا مال فروخت کروں, تو اس وقت میں تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بات سے روکے, جھوٹ زبان پر نہ لے کے آئے, کسی کو دھوکہ نہ دے, غلط بیانی نہ کرے. انسان گھر میں موجود ہے, والدین بیمار ہیں یا بیمار نہیں بھی ہیں, خدمت کا تقاضا ہے تو ان کی خدمت کریں, اگرچہ خود تھکا ہارا آیا ہوا ہو, خود کا دل نہ چاہ رہا ہو, لیکن باپ اور ماں کی عظمت اور ان کے والدین ہونے کا تقاضا ہے کہ ان کی خدمت کرے تو اپنے وہ خدمت بروئے کار لائے. تو انسان کے اوپر دو ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا تو کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کسی کام سے بچنا ہوتا ہے. تو انسان اس حالت میں اپنے آپ کو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرے اور جو بچنے کے ہیں وہ بچ جائے, یہی تقوی ہے. اور یہ کام کرتا اس لیے ہے انسان کہ اس کو پتا ہے کہ کل کو مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے, جواب دینا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھ ہو سکتی ہے کہ اس وقت میں تمہارا تقاضا تھا کہ یہ کام کرنے کا, تم نے کیا کہ نہیں کیا, اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اس وقت میں تقاضا تھا کہ غلط کام سے بچتے, تم بچے کہ نہیں بچے, اور نہیں بچے تو کیوں نہیں بچے. تو اس سوال جواب سے بچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے. تو تقوی کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کہ ہمیں بہت ریاضتیں کرنی پڑیں, کوئی چلے کاٹنے پڑیں, کوئی وظیفے پڑھنے پڑیں. سیدھا سا ایک عمل ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو یہ دیکھے کہ دین کا تقاضا کیا ہے. یا تو وہ کام کرنے والا ہوگا یا وہ کام بچنے والا ہوگا. کرنے والا کام ہے تو اس کو سر انجام دے, بچنے والا کام ہے تو اس سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائیں, سب سے پہلے تو اتقوا ربکم, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. کیوں؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. جو لوگ اس دنیا میں بھلائیاں کرتے ہیں نا, بھلائیاں انہی کے لیے ہیں. تم اس دنیا میں بھلے کام کرو گے, اچھائیاں کرو گے, نیکیاں کرو گے, تو آخرت کی بھلائیاں تمہاری منتظر ہیں, آخرت میں جنت تمہاری منتظر ہے, جنت کے محلات تمہارے منتظر ہیں, جنت کی حوریں, جنت کے نعمتیں, جنت کے باغات, جنت کے محلات سب منتظر ہیں. اس دنیا میں نیکیاں کرو گے تو آخرت میں نیکی پاؤ گے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا, وہ لوگ جو اس دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں, حسنہ, انہی کے لیے آخرت کی نیکیاں ہیں, انہی کے لیے آخرت کی بھلائیاں ہیں. پھر فرمایا وارض اللہ واسعہ, میری زمین بڑی وسیع ہے. اگر تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر تمہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے, جہاں تم کفار کے زیر تسلط ہو اور اپنی زندگی دین کے شاعر کے مطابق نہیں گزار سکتے, تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, ہجرت کر جاؤ, یہاں مت رکو, جاؤ ایسی جگہ پر جہاں تم اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزار سکو, جہاں تمہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکنے والے نہ ہوں, کم از کم تم آزادی کے ساتھ اللہ کے شعائر پر, اللہ کے احکام پر عمل کر سکو. تو یہاں پر مسلمانوں نے مکہ کو اس بات کی اجازت دی گئی, اور یہ فقہا نے فرمایا, یہ قاعدہ بیان کر دیا تمام مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان بعد میں, کیونکہ ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے ہے, کسی ایک مخصوص مدت, ایک مخصوص وقت کے لیے تو ہے نہیں, تو یہ قاعدہ بتا دیا ہے سارے مسلمانوں کو کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں تم اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں گزار سکتے، کفار کی طرف سے تمہارے اوپر پابندیاں ہیں، کفار کی طرف سے تکلیفیں ہیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو جگہ چھوڑ دو اور جاؤ دوسری جگہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تم اللہ کے احکام پر عمل کر سکتے ہو اور رخصت ہو جاؤ، ہجرت کرو. آگے فرمایا انما یوف الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں. فقہا نے فرمایا یہاں پہ بڑا زبردست درس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کس طرح کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے تو بہت سارے وساوس، بہت سارے خطرات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ یہاں میرا جمع جمایا کاروبار ہے، یہاں میری پکی نوکری ہے، یہاں میری ملازمت ہے، محنت مزدوری ہے، میں یہ سارا کچھ اٹھا کر دوسری جگہ جاؤں گا، جہاں ہجرت کروں گا، کاروبار پتہ نہیں میرا جمے یا نہ جمے، کتنے عرصے میں جمے، ملازمت مجھے ملے یا نہ ملے، مزدوری میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، تو میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا، میرا گزر بسر کیسا ہوگا، پھر جب میں یہاں سے رخصت ہو کر دوسری جگہ جا رہا ہوں، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاز کی سہولت دے رکھی ہے، ہم چند گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 18 گھنٹے درکار ہیں، پہلے تو ہفتوں اور مہینوں کی بات ہوا کرتی تھی، تو اب میں یہاں سے مہینوں اور ہفتوں کا سفر کروں گا، خدا جانے وہاں پہنچ بھی سکوں گا کہ نہیں، راستے میں کتنے خطرات کا سامنا ہے، پھر وہاں پہنچ بھی گیا تو دوبارہ یہاں میرے سارے عزیز رشتہ دار ہیں، ان سے میری زندگی میں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں دوبارہ ان کی شکل دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا، تو اس طرح کے بے شمار اندیشے ہجرت کرنے والے کو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا انکار نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ انما یوف الصابرون اجرہم، اللہ تعالیٰ بے حساب اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر دیں گے صبر کرنے والوں کو. قرآن و حدیث میں جب صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں یہ سارے قسم کے صبر داخل ہوتے ہیں. ایک صبر وہ بھی ہے جو ہم مصیبت پر کریں، کہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کوئی آفت آئے اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور زبان سے کوئی حرف شکایت نہ کہے، یہ بھی صبر ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں بھی صبر بولتے ہیں. ایک صبر یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں کوئی مشکل آئے، اپنا دل نہ چاہ رہا ہو، اپنا آپ کو مجبور کرنا پڑے اس کام کو کرنے پر، صبح فجر کا وقت ہے، دل نہیں چاہتا اٹھنے کا، رات کو دیر سے سوئے تھے، یا صبح سردی کا وقت ہے، بستر گرم گرم ہے، اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے اور جا کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی صبر ہے. اور یہ بھی صبر ہے کہ جس کی میں نے ابھی مثال دی، کہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے، زبان میں کھجلی ہو رہی ہے کہ میں غیبت کروں فلاں شخص کی، اس کی برائی بیان کروں، لیکن اپنے آپ کو روکتا ہے کہ یہ غیبت زنا سے بدتر چیز ہے، میں نہیں کروں گا اس کو، یہ بھی صبر ہے. اور انسان کی زندگی انہی تین حالتوں میں ہوتی ہے، یہ تین قسم کے صبر اس کو کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پہ اپنے آپ کو بعض اوقات مجبور کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اور مصیبت اور بلاؤں پر صبر کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں تمہیں یہ حالتیں پیش آئیں گی، لیکن یاد رکھو میں بے حساب صبر کرنے والوں کو اجر دوں گا. ایک تو حساب کتاب وہ ہے جو ہم اور آپ کریں، اور ایک خالق حساب کہے کہ میں بے حساب دوں گا، تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا اور ترازوؤں میں اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، تو ہر چیز کا اجر ملے گا، نماز پڑھی تھی اس کا یہ اجر ہے, روزہ رکھا تھا اس کا یہ اجر ہے, صدقہ کیا تھا اس کا یہ اجر ہے. لیکن صبر کرنے پر جو اجر دیا جائے گا وہ میزان عدل سے اتنا وزنی ہوگا کہ اس کو پورا بھر دے گا. یعنی اس وقت اس کو ہمارے تصور میں لانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ حساب کتاب کا خالق کہہ رہا ہے کہ میں بے حساب دوں گا. ایک وہ بے حساب جو ہم سب سوچیں اور ایک وہ بے حساب جو خالق حساب کہے, وہ کتنا بے حساب ہوگا ہمارے تصور میں آنا بھی اس کا ممکن نہیں. تو اس وقت میں وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کھال کو, میری بوٹیوں کو قینچی سے کاٹا جاتا اور میں صبر کرتا اور اس پر مجھے یہ بے حساب اجر ملتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم سفر کرو گے, سفر ہجرت اختیار کرو گے, تو اس پہ تمہیں جو تکالیف آئیں گی, جو تمہیں اپنے آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اس پر بے حساب اجر ملے گا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہو ہجرت میں, تو کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق لے کر نہیں چلتے. وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کتنے ہی جانور, ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چند ایک ہی جانور ہیں جو اپنے لیے کھانے کا ذخیرہ کرتے ہیں, باقی سارے صبح نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. تو اللہ یرزقہا, یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے. بندے کا کوئی کمال نہیں ہے, بندے کی نہ عقل کام کرتی ہے, نہ محنت کام کرتی ہے, نہ اس کی قابلیت کام کرتی ہے. ہاں, وسائل ضرور انسان کے ذمے میں ہے کہ وہ اختیار کرے, لیکن رزق کا معاملہ نہ قابلیت پر ہے, نہ محنت پر ہے, نہ ہنرمندی پر ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک مقرر کیا ہوا ہے, وہ اس کو ملے گا, وہ چاہے یہاں پر ہو چاہے وہاں پر ہو. تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی دوسری جگہ کہ اگر تمہیں رزق کا بھی اندیشہ ہے تو یہ اندیشہ زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور وہ رزق لے کر چلتا ہے, اور رزق تمہیں یہاں پہ بھی مل رہا تھا وہاں پہ بھی ملے گا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں کچھ دشواری ہو, کاروبار جمانے میں کچھ وقت مل جائے, لگ جائے, نوکری یا ملازمت تلاش کرنے میں کچھ تمہیں محنت کرنی پڑے, محنت مزدوری ویسی نہ ملے جیسی تمہیں یہاں مل رہی ہے, لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے, وسائل اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہجرت کی اجازت دی اور مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی, دوسری بھی حبشہ کی اور تیسرے مدینہ منورہ کی. اور مدینہ منورہ کی جو ہجرت کی وہ یہی ایام تھے جس میں آج کل ہم ہیں, یعنی سفر کے آخری ایام تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 سفر کو ارادہ فرمایا تھا ہجرت کا, اور بعض نے اسی کے آس پاس کی تاریخوں, کسی نے یکم ربیع الاول بھی کہا ہے, اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابتدائی 3 دن جو آپ غار ثور میں تھے وہ 27 سفر سے 30 یکم ربیع الاول تک غار ثور میں تھے, اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا. تو مسلمانوں نے سن 13 سال نبوت کے بعد 14ویں سال میں محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ وہ مدینہ منورہ کی ہجرت کریں. اور ہمارا ہجری سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو فریضہ ہجرت کی اجازت دی وہ محرم سے دی تھی. چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ایک دو دو اور بعض دفعہ چار چار پانچ پانچ, جیسے جس کا جو موقع ہوتا تھا, وہ آہستہ آہستہ خفیہ طور پر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو جانا شروع ہوئے وہ محرم کے مہینے میں تھے. اور اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو کیلنڈر ہجری شروع کیا وہ محرم سے شروع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانان عالم کو جو اجازت ملی ہجرت کی وہ محرم سے تھی. اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت بعد میں کی لیکن مسلمانوں کو جو ہجرت کی اجازت ملی تھی وہ محرم کے مہینے سے ملی تھی. چنانچہ ایک ایک دو دو اور چند قافلوں کی صورت میں مسلمانوں نے ہجرت شروع کی، اور بعض لوگ خفیہ طور پر کرتے تھے اور بعض اعلانیہ کرتے تھے. مثلا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو تھے، انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو خفیہ طور پر نہیں گئے بلکہ اعلان کیا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، جس شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا شوق ہو وہ سامنے آئے میرے، راستہ روکے میرا تو پتہ چل جائے گا اس کو. اس اعلان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو ہے وہ انہوں نے ہجرت فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ چاہا لیکن ساتھ میں یہ خواہش بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہو، اور ان کی خواہش آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بھی فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، تم انتظار کرو، تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے. اور ان کو پھر اس میں روکا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ کرنا تھا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع سے ہی طے تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہجرت کریں گے. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ علم ہوا تو دو اونٹنیاں خرید کر ان کی پرورش شروع کر دی، اور پرورش بھی اس انداز میں کی کہ یہ اس سخت سفر کے لیے تیار ہو سکیں. اس پورے سفر میں، اب تو وقت پورا ہو گیا، میں آئندہ ہفتے اس کی اور تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا، ایک درس بنیادی طور پر یہ دیا گیا کہ یہ سارا سفر اسباب کو اختیار کر کے کرنا چاہیے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصہ پہلے ہی معراج سے تشریف لائے تھے ہجرت کے واقعے سے، اور براق پہ آپ نے یہاں سے مسجد اقصی کا سفر کیا تھا، اور وہ سفر ایسا تھا کہ جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر. لیکن جو ہجرت کا سفر کیا یہ امت کو دکھانا تھا، تو یہاں پر صرف اسباب دنیا کو اختیار کیا. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے براق لے آتے اور وہ مکے سے مدینہ اس پہ سفر کر کے چلے جاتے؟ لیکن کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا، تو اسباب دنیا اختیار کیے سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہجرت کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ میرے رفیق سفر ہوں گے، انہوں نے اونٹنیوں کی خریداری کی، پھر اس کی پرورش کی، اور پرورش انداز میں کی کہ اندازہ تھا کہ ہمیں سخت سفر کرنا ہوگا، تو اسی حساب سے ان کو تیار بھی کیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں اونٹنی کو خریدا بھی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو بطور ہدیہ پیش کرنا چاہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت لو تاکہ اس عظیم اجر و ثواب اور اس عظیم عبادت کا جو ثواب ہے اس میں میں پورے طور پر شریک ہوں. تو قدم قدم پر اس پہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ جو دنیا میں معاملات پیش آتے ہیں اس میں ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ ان پہ نہیں کرنا، اسباب ضرور اختیار کرنے، بھروسہ باری تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے. اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے. ان اسباب پر بھروسہ کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اس کی بھی تعلیم نہیں دی. تو تعلیم یہ دی کہ انسان جب کوئی سفر اختیار کرے تو اسباب دنیا ضرور اختیار کرے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. وقت پورا ہوا بلکہ اوپر ہو گیا، تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ جو اس سفر ہجرت کا واقعہ ہے اس کو میں عرض کروں گا، زندگی بشرط زندگی. اللہ تعالیٰ جو اس سیرت کے پہلو میں جو ہمارے لیے درس ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.